21 فقرة: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتلو پڑھئے تلاوت کیجئے پڑھ کر سنائیے. کیا ما جو بھی اوہیا وہی کیا جاتا ہے الیکا آپ کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من الکتابی کتاب میں سے یعنی قرآن کریم میں سے جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اسے دوسروں کو سنائیے. اور کیا کیجئے وہ اقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کیونکہ نماز یقینی طور پر روکتی ہے فحشاء بے حیائی والمنکر اور برائی سے. ولذکر اللہ اور البتہ اللہ کا ذکر اکبر سب سے بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم بناتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو. اس آیت میں بظاہر تو خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن سارے ہی مومن مخاطب ہیں. مکہ میں جب مسلمان کافروں کے ہاتھوں جو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے تو ان تکلیفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تین باتیں بتائی گئیں کہ تین چیزوں کا سہارا لو, تین چیزوں سے اللہ کی مدد حاصل کرو. نمبر ایک تلاوت کتاب, نمبر دو اقامت نماز, اور نمبر تین ذکر الہی. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تلاوت قرآن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے, انسان کا غم دور ہوتا ہے. قرآن کا پڑھنا دلوں کے لیے شفا ہے. قرآن پڑھنے سے سننے سے انسان کے اندر صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ کہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں جمع دیتے ہیں. پھر اسی طرح انسان جب تک تلاوت کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور بندے کے لب جب تک اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو شخص تلاوت کرتا ہے اس کے اندر نیکیوں کی طرف بڑھنے کا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص بے سوچے سمجھے بھی قرآن پڑھتا ہے تو ایک دن ضرور آتا ہے کہ اس کے دل میں اس پڑھی جانے والی چیز کو سمجھنے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ محض تلاوت کتاب جو ہے وہ تلاوت نہیں رہتی بلکہ انسان کے اندر اس کو جاننے کا شوق بھی لاتی ہے, کیونکہ وہ ایک تعلق کا ذریعہ بنتی. اللہ کے کلام کا پڑھنا اللہ تعالی سے ایک تعلق کا قائم ہونا ہے, اور جب ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس پر مواظبت ہوتی ہے یعنی دوام ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے. اور اگر انسان اس میں مزید محنت اور کوشش کرے تو اس میں بلندی بھی ہوتی ہے, اس میں بہتری ہوتی ہے, وہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک دن آتا ہے کہ انسان اگلے مرحلے یعنی اس کا مفہوم جاننے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر غور و فکر اور تدبر کرنے کی طرف بھی بڑھتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص کتاب کو پڑھتا ہی نہیں, اس کو کھولتا ہی نہیں, اس کو دیکھتا ہی نہیں, اس کے ساتھ کچھ بھی وقت نہیں گزارتا تو یہ غفلت انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی. ایسے غافل دل پر پھر شیطان اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے اور انسان اللہ سے دور ہو کر شیطان کے قریب ہو کر پھر طرح طرح کے غموں، دکھوں اور پریشانیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو صرف اس کی زبان ہی نہیں، اس کا دل بھی، اس کی آنکھیں بھی، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اور نہ صرف یہ کہ انسان خود بلکہ اس کے آس پاس کی چیزیں، اس کا ماحول بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے بلند آواز میں تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اور پودے، درخت، یہ بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے آس پاس کے سارے ماحول کو متاثر کرتی ہے، سارے ماحول پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ ایک روشنی کی طرح ہے جو ہر چیز کو منور کر دیتی ہے، دل و دماغ کو بھی اور اس کے باہر کے ماحول کو بھی۔ وہ خوشبو کی طرح ہے جو پورے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے غیر محسوس طریقے سے۔ خوشبو کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس کے اثرات پورے ماحول پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے وہ آپ پڑھیے، اور پھر خود پڑھنے کے علاوہ اتنو کے اندر دوسروں تک پہنچانے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پہنچائیے، دوسروں کو بھی پڑھ کے سنائیے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر قرآن کسی انسان کے دل پر اثر کر جاتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اس نعمت کو صرف اپنے تک رکھے، وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ پھر اس کی پوری کوشش اور تڑپ اور تمنا یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اسے آگے دوسروں تک پہنچائے۔ اسی لیے یہاں اتنوں کا بہت جامع لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ اس وحی الہی کو خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پڑھائیے، دوسروں کو بھی سنائیے۔ کوئی قدر کرے یا نہ کرے، کوئی اس سے اثر لے یا نہ لے، لیکن آپ سناتے رہیے، آپ پہنچاتے رہیے، آپ اس کے ذریعے تعلیم و تدریس کرتے رہیے، آپ اس کے ذریعے دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے رہیے۔ ایک دن آئے گا کہ اس کا اثر بھی لوگوں پر ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز کے قائم کرنے کا حکم بھی دیا گیا اور کچھ اس کے فائدے بھی بتائے گئے۔ اگر غور کیا جائے، اور صرف یہ کہ نماز نہیں بلکہ ذکر الہی کی طرف بھی متوجہ کیا گیا، ایک ہی آیت میں تین حکم دیے گئے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ اصلاح خلق کا مختصر مگر جامع ترین مسئلہ ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے تین اہم نکات ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے اندر یہ تین عادات پیدا کر سکیں، نمبر ایک قرآن کی تلاوت، نمبر دو نماز کی پابندی، نمبر تین ذکر کی عادت، آپ اپنے گھرانے کے اندر، اپنے معاشرے کے، اپنے ہمسایوں کے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں اگر یہ تین چیزیں لانے میں کامیاب ہو جائیں تو معاشرے سے بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ اگر تلاوت کی عادت ہو جائے، نماز قائم ہو جائے اور انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے معمور رہے تو دلوں میں سکون بھی ہوگا، ایک دوسرے سے بھی انسان سکون پائے گا اور معاشرے میں ایک خوشی اور اطمینان کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کے فوراً بعد واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ اور قائم کرنے کا معنی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے پورے آداب، شرائط اور ارکان کے ساتھ۔ نماز پڑھنے کا نہیں، قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے، اور قائم کوئی چیز کب ہوتی ہے، کھڑی کوئی چیز کب ہوتی ہے، جب اس میں اعتدال ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز جس کے اندر بیلنس نہ ہو ایک طرف سے جھکی ہوئی ہو اور دوسری طرف سے اٹھی ہوئی ہو, وہ کھڑے نہیں ہو سکتی. آپ کسی بھی چیز کو, ہاں وہ معمولی سے معمولی چیز ہو, اگر اس کے اندر ایک بیلنس ہے یا وہ ایک یعنی وہ سموتھ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کھڑی ہو جائے گی, اور اگر کوئی حصہ اونچا نیچا ہے کھڑی نہیں ہو سکے. تو نماز اسی وقت کھڑی ہوتی ہے جب اس کی شرائط پوری ہوتی ہے. وہ شرائط کیا ہیں جو نماز کو قائم کرتی ہیں؟ اس میں جب ہم نے خاشعون کی بات پڑھی تھی تو اس وقت ہم نے وہ تمام چیزیں تفصیل سے پڑھی تھی, یہاں صرف ان کا ذکر کر دینا ہی کافی ہے. نمبر ایک, اخلاص کہ نماز اللہ کے لیے اور دکھاوے کی نہ ہو. نمبر دو, طہارت قلب, جب نماز پڑھی جا رہی ہو تو دل سب کے خیال سے خالی کرنے کی کوشش کی جائے. نمبر تین, مقررہ وقت پہ نماز پڑھی جائے. نمبر چار, ارکان صلات میں اعتدال ہو, ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے, جلد بازی نہ ہو نماز میں. اسی طرح نمبر پانچ, خشوع و خضوع. نمبر چھ, دوام. ایک ہے مقررہ وقت پہ نماز پڑھنا جو پیچھے گزر چکا, اور یہاں نمبر چھ میں یعنی الذین هم علی صلاتهم دائمون والی بات, دوام نماز. نمبر سات, رزق حلال کا اہتمام, کیونکہ دعائیں قبول نہیں ہوتی رزق حرام کے ساتھ. اور انسان طہارت و نظافت کا خیال بھی رکھے, انسان پرسکون ہو, سجدے کی جگہ کی طرف متوجہ ہو. تو یہ تمام چیزیں انسان کے اندر ایک خاص قسم کی شخصیت پیدا کرتی, ایک خاص قسم کا اخلاق پیدا کرتی ہیں. اقم الصلاۃ, کیونکہ فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقینی طور پر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. دو چیزوں کا ذکر ہے, ایک ہے فحشاء اور دوسرے ہے منکر. فحشاء کیا ہے؟ ہر ایسا قول اور فعل جس کی برائی کھلی ہو, اتنی واضح ہو کہ ہر عقل والا انسان, خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر, اس کو سمجھ جائے. جیسے زنا ہے, قتل ہے, چوری, ڈاکہ, یہ تمام کام فحشاء میں آتے ہیں. یعنی کھلی برائیاں جن کے برا ہونے پر اتفاق ہے لوگوں کا, اس میں مسلمان اور کافر ہونے کی بھی شرط نہیں, اسے ہر زمانے میں برا ہی سمجھا گیا. اور دوسری چیز ہے منکر, اور منکر سے مراد جس چیز کا انکار کیا جائے, یعنی عام اخلاقی برائیاں. اگر دیکھا جائے تو فحشاء اور منکر معاشرے کی تمام خرابیوں کا احاطہ کر لیتی ہیں. اگر ایک انسان نماز کی ایسی پابندی کرتا ہے کہ جس سے وہ فحشاء اور منکر سے بچتا ہے, اور پھر ہر مسلمان اس کی پابندی کرتا ہے, تو مجموعی طور پر کیا ماحول سامنے آئے گا کہ پورے معاشرے کے اندر سے فحشاء اور منکر ختم ہو جائے گی. فحشاء میں عموماً شہوانی جذبات پائے جاتے ہیں, یعنی ایسی برائیاں جن کی بنیاد شہوانی جذبات کی بے اعتدالی پر مبنی ہوتی یا ان کے انحراف کی وجہ سے وجود میں آتی, اور پھر آہستہ آہستہ ایک انسان سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے تک پھیلتے ہوئے پورے معاشرے کو بے حیا بنا دیتی, حتیٰ کہ انسانوں سے بے حیائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی صورت کے اندر آپ نے قوم لوط کا واقعہ پڑھا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اتأتون الفاحشۃ, کیا تم کھلی بے حیائی کا, کھلی برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر فاحشہ یا فحشاء نے ہر طرح کی برائیوں کو جنم دیا تھا. پھر کیونکہ یہ برائی پھر ایک نہیں رہتی, اس سے ایک چین چلتی ہے اور برائیوں کی. جب انسان کے نفسانی خواہشات, شہوانی جذبات قابو میں نہیں ہوتے, اس کی لست قابو میں نہیں ہوتی, وہ اعتدال سے بڑھ جاتی ہے یا انحراف اختیار کرتی. دیکھیے دو لفظ بول رہی ہیں یہاں پر, ایک ہے اعتدال سے بڑھنا اور دوسرا انحراف اختیار کرنا, یعنی حلال طریقے چھوڑ کر حرام طریقوں کی طرف بڑھنا. تو اس سے پھر بہت سے فساد اور بہت سے بگاڑ سامنے آتے ہیں. جب کوئی معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے تو لوگوں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے, اور پھر اتنا بے حس ہوتا ہے انسان, اتنا مردہ ہو جاتا ہے اس کا احساس کہ اگر کوئی اس کو روکے اس برائی سے، یا ایسی فحاشی سے روکنے والے اس کو بے وقوف اور بیکورڈ نظر آتے ہیں، وہ ان کو دقیہ نصیب بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر ہی کچھ خرابی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ حالت یہاں تک پہنچتی ہے کہ بے حیائی کو ترقی کا راز سمجھا جانے لگتا ہے اور حیا کو آگے بڑھنے کے منافی سمجھا جانے لگتا ہے، اور اس سے پھر کئی طرح کی خرابیاں وجود میں آتی ہیں. اسی طرح اگر منکر کا لفظ آپ دیکھیں تو منکر ان برائیوں کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے جو حب جاہ اور حب دنیا کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں، مال کی محبت کی وجہ سے ہوتی، جس کے لیے پیچھے آپ نے قوم شعیب اور عاد اور ثمود کا حال پڑھا. قوم شعیب کے اندر کیا بیماری تھی؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ منکر کی مثال ہے. عاد اور ثمود اپنی دنیاوی ترقی پہ اتنے ریجھے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کو پس پش ڈال دیا. کسی بھی ایک کامن مین یا کسی بھی ایک عام انسان کی کیا خرابی ہو سکتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے نماز ہی تربیت کا بہترین عمل ہو سکتی ہے؟ وہ ہے فحشاء اور منکر. کوئی بھی انسان بطور انسان اگر فحشاء کا شکار ہے، یا اس کے اندر مال کی محبت یا دنیا کی محبت گھر کر گئی ہے اور اتنی اس پہ چھا گئی ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ معاشرے کے لیے ایک عذاب بن جائے گا. اور اگر اتفاق سے کسی معاشرے کے اندر ایسے بہت سے افراد پائے جاتے ہوں کہ جو ان بدعنوانیوں کا شکار ہوں، تو اس معاشرے سے امن چین رخصت ہو جاتا ہے. تو جب تک نماز قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ دو برائیاں دور نہیں ہو سکتی، فحشاء اور منکر نہیں جا سکتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ انڈیویجولی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود برے کام بھی کرتے ہیں، فحشاء کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، منکر کے مرتکب بھی ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے، نماز کا حق ادا نہیں کرتے. ان کی نماز محض ایک ظاہری ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ اس کی روح سے ناواقف ہوتے. نماز جو کچھ سکھاتی ہے وہ اس سے ناآشنا ہوتے. اگر وہ نماز کے فلسفے سے واقف ہوں کہ نماز ہے کیا، نماز میں وہ جو بول رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مثلا جب اللہ اکبر سے ہی نماز کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو شخص سوچ سمجھ کے یہ لفظ بولے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کیا وہ خود پسندی اور تکبر کا شکار ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن ہم چونکہ بے سوچے سمجھے یہ سب کچھ بولتے رہتے ہیں، اس لیے نماز ہماری کہنے کو تو نماز ہے لیکن حقیقت میں نماز ہے. جب ہم کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا پھر ایسا کہنے والے کے اندر شرک کی کوئی چیز باقی رہ سکتی؟ نہیں. لیکن ہم بے سوچے سمجھے کہتے، اس لیے غیروں سے مدد مانگتے رہتے ہیں. جب ہم کہتے اہدن الصراط المستقیم، سوچ سمجھ کے جو شخص ایسا کہے، پھر وہ برائی کے رستوں اور بھٹکنے والے رستوں پر جانے کا شوق رکھ سکتا ہے؟ نہیں. وہ ان سے نفرت کرتا ہے. اگر انسان ہونے کے ناطے انسانی کمزوری کے تحت کئی ادھر ادھر پھسلتا بھی ہے تو فوراً سنبھلنے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھسلتا ہی نہیں چلا جاتا. نماز کے اندر تو وہ صلاحیت موجود ہے، لیکن نماز نماز تو ہو. مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوا اس قسم کے مریض کو شفا دیتی ہے، اس کے علاج کے لیے فلاں دوا فائدہ مند ہوگی، لیکن بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوا مریض کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان دیتی یا کوئی اثر ہی نہیں کرتی، حالانکہ وہی دوا اس قسم کے دوسرے مریض کو دوسرے ڈاکٹر کے طریقے سے فائدہ دے رہی ہوتی. تو اس کی وجہ کیا ہوتی؟ اس لیے کہ دوا کھانے میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک اس کی صحیح ڈوز کا تعین کہ ایک مثلاً گولی کھانی یا دو کھانی، اور دوسرا یہ کہ اس کا وقفہ کتنا ہوگا، کتنے وقت کے بعد دوبارہ اس دوا کو لینا. مثلاً اینٹی بایوٹک میں آپ جہاں ڈوز دیکھی جاتی ہے وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے گھنٹے بعد اس کو دہرانا ہے. اگر آپ اس کو پابندی سے نہیں لیتے, حتیٰ کہ اگر رات کو بھی لینا ہے تو الارم لگا کے آپ کو جاگ کے نیند توڑ کے دوا لینی پڑتی ہے, جب جا کر آپ کو فائدہ دیتی. اور اگر آپ اپنی مرضی سے لینا شروع کر دیں, آپ ٹائم مس کر دیں, قضا کر دیں یا لیٹ کر دیں, تو اینٹی بایوٹک کا کورس آپ کے لیے بے فائدہ ہوگا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نماز کا حقیقی فائدہ اس کو حاصل ہو, تو پھر اسے وہ شرائط پوری کرنی ہوگی جن سے نماز فائدہ مند ہوتی ہے. پھر اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کا کہ نماز تو روکتی ہے, وہ منع کرتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو منع ہوتے ہیں؟ مثلا قرآن روکتا ہے انسان کو بہت سی برائیوں سے, لیکن بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, لیکن برائیوں سے نہیں رکتے. اس لیے یہ اعتراض بے معنی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن پھر بھی برائی کرتا ہے, تو اس میں نماز کا کوئی قصور ہے؟ نہیں, نماز کا قصور نہیں ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ دوا کھانے کے ساتھ پرہیز نہیں ہو رہا. بہت سے لوگ دوا کھاتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے, تو دوا بیچاری کیا کرے؟ ایک شخص جو شوگر کا مریض ہے, وہ انسولین بھی لیتا رہے سویرے شام لے, لیکن ساتھ بے تداری سے میٹھا کھائے, تو انسولین بیچاری کیا کرے؟ تو ہم بعض اوقات نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز جن چیزوں سے روکتی ان سے رکتے نہیں, لہذا نماز پڑھی نہ پڑھی برابر ہونے لگتی. تیسری چیز جس کا یہاں پر ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اس کا کئی معنی ہو سکتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ تمام عبادات کی روح رواں ذکر ہے. عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں ذکر نہیں ہوتا. پھر یہ کہ ہر عبادت کا لطف اسی وقت ہے جب اس میں اللہ کی یاد ہو. اگر انسان غفلت سے کوئی عبادت کر رہا ہے, مثلا روزہ رکھ کے تو غافل پڑا ہے, سو رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو غفلت سے, حج کر رہا ہے تو غفلت سے, اس گھومنے پھرنے سے سروکار ہے, وہاں اور کسی کام سے دلچسپی نہیں, اسی طرح باقی امور بھی جو بھی کوئی اچھا نیکی کا کام کرتا ہے اس میں غفلت کا شکار ہے, تو ایسے شخص کا نیک کام زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا جب تک اس میں اللہ کا ذکر شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے ذکر اور باقی عبادات کا باہمی تعلق کیا ہے؟ آپ یوں ہی سمجھیں جیسے سالن میں گرم مسالہ. یعنی سالن تو پک جاتا ہے, لیکن اگر آپ اس پہ گرم مسالہ کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, یعنی تلاوت قرآن صرف اپنے وقت پر ہی نہیں یا کسی خاص موقع پر ہی نہیں, نیا گھر لیا تو قرآن خوانی کر لی یا کسی خاص جگہ پر پڑھ لیا اور اس کے بعد بالکل غفلت. اسی طرح اللہ کا ذکر صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی. تو مفہوم کیا ہوا؟ کہ اللہ کو عبادات میں اور عبادات کے علاوہ یاد کرتے رہنا یہ سب سے بڑا کام, سب سے بڑا امتحان ہے. اور جب تک انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو فحشاء اور منکر سے بچا رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا اور اللہ کو یاد کر رہا ہو دل ہی دل میں, یا ایک شخص کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہو, زنا کر رہا ہو اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو, یا قتل و غارت کر رہا ہو اور وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہو ساتھ. انسان لازمًا اس کو بھول جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. اسی طرح اور بھی جو کھلی کھلی برائیاں ہیں, منکر ہیں, ان میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں یاد نہیں کرتا. اچھا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک شعور کی سطح پر ہوتا ہے اور ایک صرف زبانی کلامی ورد ہوتا ہے. تو جب تک صرف زبان شریک ہوتی ہے ذکر میں تو وہ ذکر ادھورا ہے, وہ ذکر بھی افیکٹو نہیں. اب دیکھیں مثلاً آپ کسی انسان کو صرف زبان سے یاد کرتے ہیں, مثلاً وہ آپ کو نظر آ گیا تو آپ نے کہا ہاں میں آپ کو یاد کر رہی تھی, یہ تو صرف زبانی لفظ ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو सिर्फ जबान से नहीं दिल से भी याद करते हैं तो उसका असर कुछ और होगा। अल्लाह ताला को अगर कोई शख्स सिर्फ एक वजीफे के तौर पर याद करता है अपने किसी मतलब मकसद के वक्त और सिर्फ एक विर्द के तौर पर चंद लफ्ज बोलता है तो वो मुराद नहीं है यहाँ। जिक्र से मुराद यहाँ दिल और जबान और पूरे एहसास का बाहम शरीक होना है इस अमल में। जिस इंसान के दिल में अल्लाह की याद होती है ना तो कुदरती तौर पर सिर्फ दुनिया की मोहब्बत निकलने लगती है, तमा हिर्स खत्म होने लगती है, अल्लाह पे भरोसा बढ़ने लगता है, तवक्कुल आता है, सब्र आता है इंसान के अंदर, आला सिफात पैदा होती है। सिर्फ इंसान जाहिरी बुराइयों से ही नहीं बातनी बुराइयों से भी बचता है। और इस तरह जब एक फर्द के कल्ब की इस्लाह होती है तो उसी पर माशरे की इस्लाह का इंतजार होता है।
اتلُ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
ये जो आखिरी जुमला है ना والله يعلم ما تصنعون और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ भी तुम करते रहते हो, यानी तुम कैसी तिलावत करते हो या तिलावत छोड़कर और क्या करते हो, नमाज कैसी पढ़ते हो, जिक्र किस किस्म का करते हो, और ये कि तुम्हारी नमाज तुमको फाहिशा और मुनकर से रोकती है या नहीं, ये सब कुछ उसके इल्म में है।